السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، اور تاکید کرتا ہوں کہ زندگی تقوی کے زیر سایہ بسر کریں. حق تعالیٰ نے انسانی حیات کی ہدایت کا بھی نظام مقرر کیا ہے، اور انسانی حیات کی حفاظت کی تدبیر بھی فرمائی ہے. حیات انسانی کی ہدایت کا نظام دین ہے، اور حیات انسانی کی حفاظتی تدبیر کا نام تقویٰ ہے، جو دین کا اہم باب ہے اور حصہ ہے. چونکہ حیات انسانی برگزیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور ایک طرح سے حاصل ہے و نچوڑ ہے تمام نظام ہستی کا، باقی سب نظام ہستی انسانی حیات میں تبدیل ہوتا ہے، اور انسانی حیات کے دالان سے پھر دوبارہ خالق کائنات سے متصل ہوتا ہے. اس لیے حیات انسانی یعنی نظام ہستی کا یہ مرتبہ اور درجہ بہت اہم ہے، جس طرح قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. جب ملائکہ کو حق تعالیٰ نے آگاہ فرمایا، اعلام کیا خلقت بشر سے، اور ملائکہ نے سوال اٹھایا، اس کے ملائکہ کی تشفی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقیقت انسانی ملائکہ کے سامنے آشکارا کی، اور اس کے نتیجے میں ملائکہ اشرف اور برتر مخلوق ہوتے ہوئے تسلیم ہوئے انسان کے سامنے، مقام انسانیت کے سامنے. اہل معرفت انسان کے متعلق زیادہ گہرائی میں بات کرتے ہیں بجائے دیگر علوم کے اور دیگر جو طرز تفکر ہیں. سرسری ظاہری طور پر انسان، خود انسان اپنے آپ کو انسان نہیں گردانتا. سب سے زیادہ حقارت انسان کی انسان کی نگاہوں میں ہے. اگر انسان انسانیت کی طرف متوجہ ہو تو اتنی پستی اور فساد اس میں نہ ہو جو نظر آتا ہے. انسان انسانیت کے مقام سے ناآشنا ہے اور جاہل ہے. قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ انسان کی معرفت کے متعلق ہے. انسان کو انسان کی معرفت کروائی گئی ہے، انسان شناسی کروائی گئی ہے کہ انسان کو پتہ چلے انسان کیا ہے. اور ہدایت کے لیے یہ ضروری آگاہی ہے، اس کے بغیر عمل ہدایت کا نامکمل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اگر انسان انسانیت سے آشنا نہ ہو، مقام آدمیت سے واقف نہ ہو، تو مقصد انسانیت یا خلقت ناممکن ہے حاصل ہونا۔ مختلف علوم انسان کو آگاہی دیتے ہیں انسان ہی کے متعلق۔ عموماً جو تہذیبیں قائم ہوتی ہیں انسانی معاشرے کے اندر، ان تہذیبوں کے اندر انسان ان مقام انسانیت سے بہت دور دکھائی دیا جاتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ ان تہذیبوں کے اندر افسانوی مخلوقات، انسان کے اپنی خیالی ایجادات زیادہ برتری رکھتی ہیں انسانیت کی نسبت۔ مثلاً انسان جب طبیعی حوادث دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور مختلف ناگواریاں اسے درپیش آتی ہیں اور مختلف حاجات و ضروریات اس کو دامنگیر ہوتی ہیں، اور اپنے آپ کو ان کے حصول میں ناتوان پاتا ہے، تو ایسے میں چارہ جوئی کے طور پر وہ خیالی، تخیلاتی اور افسانوی موجودات یا موہومات کی طرف متمائل ہو جاتا ہے۔ یہ پرانے تاریخ میں، پرانی تاریخ میں، قدیمی کہنہ تاریخ میں بھی ہے، اور موجودہ زمانے میں بھی انسان انہی خرافات اور توہمات کا شکار ہے۔ آج بائیں کہ اپنے آپ کو متمدن سمجھتے ہیں اور ترقی یافتہ، لیکن یہ ذہنی پستی ابھی بھی انسان کے دامنگیر ہے کہ مختلف حوادث، مختلف جو اتفاقات ہیں، ان کا عامل خرافی چیزوں کو سمجھتا ہے، موہومات کو سمجھتا ہے، اور ان موہومات اور خیالی اسباب کے سدے باب کے لیے، چارہ جوئی کے لیے رجوع کرتا ہے ایسے افراد کی طرف جو اسے موہومات کے متعلق اور زیادہ پختہ تر کر دیتے ہیں، جیسے عامل ہیں، یا ایسے پیر فقیر جو انسان کو توہماتی دنیا میں زیادہ راسخ تر کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کا سبب ایک موہوم اور خیالی سبب بتاتے ہیں اس کو۔ یہ قدیم سے گمراہی انسان کے دامنگیر ہوئی ہے اور ابھی تک جاری ہے، بلکہ اب زیادہ ہے۔ اب اس کے نتیجے میں اس نے پرستش بھی کی ہے انسان نے ان موہوم چیزوں کی، اور ان موہومات اور افسانوی یا خیالی موجودات کے سامنے انسان نے جو کرنش کی ہے، جو پرستش کی ہے، بندگی کی ہے، اس سے انسانیت کی تحقیر ہوئی ہے۔ انسان جب بوتوں کے سامنے قرار پایا ہے تو انسان نے اپنے آپ کو حقیر کیا ہے، پست کیا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو دیوتاؤں کے سامنے محسوس کرتا ہے تو اپنے آپ کو حقیر اور گھٹیا اور پست گمان کرتا ہے، اور کیا ہے اس نے۔ یعنی دیوتا، دیویاں اور یہ موہوم چیزیں، یہ برتر ہیں، اعلیٰ ہیں اور مقتدر ہیں، انسان کے اوپر مسلط ہیں، انسان سے زیادہ طاقتور ہیں، توانا ہیں، اور انسان ان کا محتاج ہے، انسان ان کے سامنے بے بس ہے، انسان ان کے سامنے عاجز ہے۔ حتیٰ شیطانی موہومات جن کا روپ شیطانی ہے، جیسے بھوت، جیسے چڑیلیں، جیسے دیو، اس طرح کے شیطانی موجودات یعنی انسان کے اپنے بنائے ہوئے تخیلات میں شیطانی روپ جو محض خیالی ہیں جن کا کوئی کہیں کوئی وجود نہیں ہے ان کے سامنے بھی انسان اپنے آپ کو حقیر کرتا ہے، گراتا ہے، پست کرتا ہے، گھٹیا کرتا ہے، چوڑیلوں کے سامنے اپنے آپ کو حقیر جانتا ہے اور دیو کے سامنے، دیووں کے سامنے اپنے آپ کو حقیر قرار دیتا ہے، شیطانی ارواح کے سامنے اپنے آپ کو گھٹیا قرار دیتا ہے۔ اب یہ ایک تہذیبوں کی تحقیر ہے انسان کے بارے میں، خود انسانی تہذیب کے اندر خرافات اور جہالت نے انسان ہی کو انسان کی نگاہوں سے گرایا ہے اور موہوم چیزوں کے سامنے انسان کو پست کیا ہے، اور یہی تخیلات تصورات باعث بنے کے بعد میں مورتیوں کے سامنے انسان حقیر ہوا ہے، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں، اپنے ہاتھ کے گھڑے ہوئے بت کے سامنے انسان نے سجدے کیے ہیں اور کر رہا ہے۔ یہ تحقیر ہے انسان کی، حقارت ہے انسان کی، پستی ہے انسان کی، اس سے انسان کا وجود نظام ہستی میں بہت گھٹیا ہو جاتا ہے۔ جانوروں کی انسان نے پرستش کی ہے، حیوانات کے تقدس کا قائل ہوا ہے، پتھروں کو انسان نے مقدس جانا ہے، ستاروں کے سامنے انسان جھکا ہے، مختلف طبیعی اشیاء کے سامنے انسان نے پستی حقارت اختیار کی ہے، حقیر جانوروں کے سامنے انسان نے اپنے آپ کو گرایا ہے۔ آج بھی دنیا میں گائے، گدھا، گھوڑا، بندر یہ انسان کے معبودوں میں بنے ہوئے ہیں۔ کتنی پستی ہے انسان کے اندر، کتنی گراوٹ ہے کہ ان موجودات کو مقدس جان کے ان سے متبرک ہوتا ہے، ان سے متمسک ہوتا ہے، ان سے فیض پاتا ہے، ان سے اپنے لیے کوئی چیز حاصل کرتا ہے۔ اور اس سے بھی گھٹیا ہیں، اس سے بھی پستر ہیں، جو انتہائی غلیظ اور پلید چیزوں کے بھی پجاری ہیں۔ انسان جب گرا ہے، حقارت حقارت گلے لگائی ہے، مقام انسانیت کو فراموش کیا ہے اس نے، نسیان کا شکار ہوا ہے، انساہم انفسہم دامنگیر ہوا ہے اس کے، خود فراموشی کا جب شکار ہوا ہے پھر بہت گھٹیا ہوا ہے، پست ہوا ہے، اور بہت ہی پلید چیزوں کی بھی اس نے پرستش کی ہے۔ ابھی ایسے مسالک مکاتب موجود ہیں، باقاعدہ مذاہب موجود ہیں جن میں جانوروں کی شرمگاہوں کی پرستش انسان نے کی ہے، اور انسانی شرمگاہوں کی پرستش انسان نے کی اور کر رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے۔ یہ حقارت ہے تہذیب کی، یہ حقارت ہے آبائی رسومات کے اندر انسان کی۔ پھر اس کے بعد علوم کا درجہ آتا ہے، یا حتیٰ سیاسی حکومتوں کا درجہ آتا ہے جنہوں نے انسان کی تحقیر کی ہے، حقیر کیا، انسان کو پست کیا، گھٹیا کیا ہے، جیسے سلاطین نے، ستمگروں نے، ظالمین نے، فرعونوں نے، طواغیت نے، ملا نے، ان لوگوں نے، اس طبقے نے انسان کی بہت تحقیر کی ہے، حد درجہ تحقیر کی ہے۔ اور علوم میں بھی انسان کی تحقیر ہوئی ہے۔ سب سے گھٹیا انسان، سب سے پست انسان، سب سے زیادہ گرا ہوا انسان ان جدید علوم کا متعارف کیا ہوا انسان ہے، جسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ ان جدید علوم نے جو انسان پیش کیا ہے وہ سب سے گرا ہوا انسان ہے، سب سے زیادہ گھٹیا انسان ہے، حتیٰ خرافاتی انسان سے بھی پست تر انسان ہے جو ان علوم نے پیش کیا ہے، شناخت انسان کی اور تشریح انسان کی کی ہے، چونکہ ان علوم میں انسان صرف ایک مادی تغیر کی تکامل یافتہ صورت ہے، ایک ارتقاء ہے مادے کا، اور تمام حقیقت انسانی منحصر ہو جاتی ہے اسی بدن کے اندر، جو جنم سے شروع ہوتا ہے موت پہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسانیت ساری سمٹ کے اکٹھی ہو جاتی ہے خواہشات میں اور ہوس میں اور شہوات میں اور لذت پرستی میں، خود نمائی میں اور ہوس بازی میں، شہوت باطن، شہوت شکم اور شہوت جنسی میں۔ یہ آج کا انسان ہے، جو ترقی یافتہ اور ماڈرن انسان جو سب سے گھٹیا اور پست نکلا، خرافاتی انسان سے بھی زیادہ گھٹیا انسان نکلا ہے۔ اسی طرح دیگر علوم نے بھی اپنے تئیں انسان کی تشریح کی ہے، فلسفہ نے انسان کو وسعت دی ہے، انسان کو اہمیت دی ہے، لیکن حقیقی مقام انسان کا نظام ہستی میں فلسفہ تبعین نہیں کر سکا اور نشاندہی نہیں کر سکا کہ انسان کی اصلی جگہ کہاں ہے۔ فلسفہ کا انسان، یعنی علم فلسفہ نے جو انسان متعارف کروایا ہے، انسان شناسی کرائی اور کی ہے، وہ گھٹیا نہیں ہے، پست نہیں ہے، حقیر نہیں ہے۔ فلسفہ کا انسان برتر ہے، عاقل ہے، صاحب عقل ہے، صاحب فہم ہے، صاحب درایت ہے، پست اور گھٹیا نہیں ہے۔ لیکن جغرافیہ ہستی میں، نظام ہستی کے جغرافیہ میں گم شدہ ہے، اپنے مقام پہ نہیں ہے۔ جیسے ایک انسان کسی بھی وجہ سے یاداشت کھو بیٹھا ہو، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ آیا ہو اور وہ اپنا گھر اور گھرانہ بھول گیا ہو، اور اپنی بستی، اپنے گھر سے باہر کسی جگہ پر عزت آبرو کے ساتھ ہو لیکن اپنے مقام پہ نہ ہو۔ فلسفہ کا انسان اس طرح سے ہے کہ ہے محترم، معزز، آبرو مند ہے، لیکن اپنے گھر میں نہیں ہے، اپنے مقام پہ نہیں ہے، اس نظام ہستی میں اپنے مقام پر نہیں ہے۔ قرآن کا انسان اس نظام ہستی میں سب سے برتر مخلوق ہے، جو ادیان میں اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو خلق کیا ہے اور اس کی تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے اور اسے بیان کیا ہے، قرآنی انسان خلیفہ ہے نظام ہستی میں، اللہ کا نائب ہے اور خلیفۃ اللہ ہے، اور مسجود ملائکہ ہے، یعنی برتر اشرف مخلوقات کے سامنے بھی، ان کے مقابلے میں بھی برتری رکھتا ہے۔ اگر یہ انسان انسان کو سمجھ میں آ جائے، خود انسان، عموماً جو مذاہب کی تفریق کے بغیر عام طبقہ انسانیت کا، عوام الناس، جس انسانیت کے قائل ہیں، معتقد ہیں اور جس سے اپنا تعلق سمجھتے ہیں، وہ ثقافتی یا تہذیبوں کا انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ اپنے آپ کو سائنس کا پیش کردہ انسان سمجھتا ہے، ماڈرن انسان، دانشور اپنے آپ کو فلسفی انسان سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن جس انسان کی تشکیل اور جس انسان کی تربیت کے درپے ہے اور جس کا بیج بنایا گیا ہے، کہ جو انسانی جسم چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کے مطابق یہ انسانیت کے بیج ہیں، یہ انہیں انسان بننا ہے۔ انہیں انسانیت تک پہنچنا ہے، مقام عظمیٰ، مقام علیا، مقام برین اور مقام قدسی انسانی حاصل کرنا ہے اس بیج نے۔ یہ اجسام اور ابدان کے انسان کی یہ حیثیت ہے کہ یہ بیج ہے، اس کو پرورش کی ضرورت ہے، تزکیہ کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغبان ارسال کیے ہیں، انبیاء جن کا کام اس بیج سے انسانیت تشکیل دینا ہے، تشکیل انسانیت کے لیے اور ساخت انسانیت کے لیے یہ باغبان اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اس میں جن بزرگان نے قرآنی آیات سے اور انبیاء کی تعلیمات سے انسان کا مقام ذکر کیا ہے اور اپنی اصطلاح کے مطابق، وہ روایات سے ماخوذ ہیں یہ اصطلاحات اہل معرفت کی، کہ انسان کون جامع ہے، کون جامع اصطلاح ہے اہل معرفت کی، ایک علم کی اصطلاح ہے، یہ ابھی آشنا نہیں ہے آپ اس سے، معمول بھی نہیں ہے، چونکہ ہماری زبان پر علوم کا اثر کم ہے، باقی چیزوں کا زیادہ ہے، ہماری بول چال کی زبان علوم سے کم متاثر ہے، دین سے بھی بہت کم متاثر ہے زبان ہماری، اس وجہ سے اس کے اندر ایسی اصطلاحات رائج نہیں ہیں۔ ہو سکتی ہیں اگر ایک نسل اہتمام کرے، شعوری طور پر کوشش کرے، اپنی ثقافت کو دینی بنائے، اپنی زبان کو دینی بنائے، اپنے مکالمات کو دینی بنائے، تو یہ ساری چیزیں غلبہ پا لیں گی، جس طرح ہو جاتا ہے مثلا ابھی ہمارے عام جو طبقہ ہے ان کی گفتگو میں، بول چال میں، کسی زمانے میں فلمی اصطلاحات زیادہ رائج تھیں، ڈیجیٹل میڈیا سے پہلے، ٹی وی چینلز اور انٹرنیٹ سے پہلے، کمپیوٹر کی دنیا سے پہلے، انسان کی سرگرمی کا ایک بڑا مشغلہ ذریعہ سینما تھا اور فلمیں تھیں، اور فلمی صنعت سے بن کر آتی تھیں، اس کی اپنی اصطلاحات تھیں، اپنی اس کی ایک ثقافت تھی، اور لوگوں کا مشغلہ مصروفیت چونکہ سرگرمی تھی، لہذا خواتین، جوان، بوڑھے، بچے، عام گفتگو میں وہ فلمی زبان استعمال کرتے تھے۔ ابھی بھی یہ الفاظ کسی حد تک رائج ہیں لیکن کم ہو گئے ہیں ابھی، چونکہ ڈیجیٹل میڈیا نے اس کی جگہ لے لی ہے، سینما کی جگہ لے لی ہے۔ اب موجودہ ٹیکنالوجی کی زبان اور موجودہ ثقافت کی زبان غلبہ رکھتی ہے، ہم ناخواستہ طور پر جو ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، گفتگو اور اصطلاحات ادا ہوتی ہیں، یہ متاثر ہیں اس موجودہ ٹیکنالوجی سے اور موجودہ میڈیا سے۔ اگر قرآنی معاشرہ ہو، دینی معاشرہ ہو، نظریاتی معاشرہ ہو، اس کی گفتگو، روزمرہ کی بات چیت اور محاورات و مکالمات کے اوپر غلبہ دین کا ہوگا، قرآن کا ہوگا، وہ قرآنی زبان میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، احوال پرسی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھیں گے، تعلقات رکھیں گے، قرآنی اصطلاحات کے ساتھ گفتگو کریں گے، جو ابھی نہیں ہے، رائج نہیں ہے۔ جس طرح اگر جمہوریت کا نظام ہو تو لوگوں کی سوچ اور گفتگو کے اوپر جمہوری اصطلاحات رائج ہو جاتی ہیں، اور اگر امامت کا نظام ہو، لوگوں کے اوپر غلبہ اور تفکر میں امامت ہو، تو عام بول چال میں، گفتگو میں، نظام امامت کی اصطلاحات رائج ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آداب میں اور تعاملات میں، میل جول میں انسان اس زبان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے آپس میں. اہل معرفت ان کی اپنی اصطلاحات ہیں اور اجنبی ہیں ہماری ماحول سے، ان میں سے یہ اصطلاح ہے انسان کے متعلق کہ انسان کون جامع ہے، کون وجود کو کہتے ہیں، ہستی، موجودات عربی زبان کی اصطلاح ہے، اور کائنات، اسی کون سے کائنات کا لفظ بھی بنا ہے، یہ اردو میں رائج ہے یہ لفظ کائنات، کائن کی جمع ہے کائنات. کون موجود کو کہتے ہیں، ایک اور اصطلاح جو فلسفے کی استعمال ہوتی ہے، کون و فساد، کون و فساد، کون یعنی موجود، فاسد، معدوم، یعنی وہ چیزیں جو بندی ٹوٹتی رہتی ہیں، کائن ہوتی ہیں، تشکیل پاتی ہیں، جیسے گھر بنتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، درخت اگتا ہے، بڑھتا ہے، پھل دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سیدھا ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ان موجودات کو کائنات کہتے ہیں، کائنات جو پہلے نہیں ہوتے، پھر ان کے اسباب جب فراہم ہوتے ہیں یہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، ان کو کائنات کہتے ہیں. کائنات مختلف کائن چیزوں سے بنتی ہے. کائن، یہ جو آپ طلباء پڑھتے ہیں اصطلاح کانا و اخواتہا، یہ وہی اصطلاح ہے، کانا سارا، اسی کانا سے کائن نکلا ہے، کون نکلا ہے، کائنات نکلا ہے. کانا کا معنی آپ ادبیات میں، صرف ناف میں یہ پڑھتے ہیں کہ تھا، پچھلے ماضی کے ساتھ، لیکن ماضی میں ہونے کے لیے کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو چیز زمانہ ماضی میں تھی اس کے لیے کانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی سے کائن بنا ہے، کان، کون یعنی وجود، کائن صاحب وجود، جس کو وجود مل گیا ہے، یہ کائن چیز ہو گئی ہے، اور یہی جو کائن ہے یہ کچھ عرصہ رہے گی، پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی. ایسی ہی موجودات اور مخلوقات کے مجموعے کو کائنات کہتے ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، کہکشانیں، کرات، سیارے، یہ سب کائنات ہیں، یہ یعنی تدریجاً وجود میں آئے ہیں، ابھی موجود ہیں، اور ان کے اندر ایک تغیر و تحول ہے، اور پھر بعد میں یہ کسی اور حالت میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ تدریجاً اجزاء ان کے، اس وجہ سے ان کو کائنات کہا جاتا ہے. اور کائنات کے اندر ہر چیز کائن ہے، ہر چیز کیوں کائن ہے، چونکہ صاحب کون ہے، وجود رکھتی ہے. کائنات یعنی جو کائن ہو، کائن یعنی جس کو کون حاصل ہو، یعنی وجود حاصل ہو، موجود ہو، جو چیز سادہ سمانا ہے، جو موجود ہو. اس اصطلاح کے تناظر میں اہل معرفت انسان کو کون جامع کہتے ہیں، یعنی جامع ترین کائنات. باقی جو کائنات ہیں، یا کون ہیں، یا کائن ہیں، یہ ادھورے ہیں، ناقص ہیں، جامع نہیں ہیں، ان کے اندر جامعیت نہیں ہے، کمپریہنسو نہیں ہے، تمام خوبیوں کو، تمام حقائق کو، تمام اسرار کو اپنے اندر نہیں رکھتے. کچھ خصوصیتیں رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے. ہر کون چیز، ہر کائن چیز، کائنات کا جو جز ہے، ہر کائن جو کائنات کا جز ہے، یہ دو چیزوں سے ترکیب یافتہ ہے، ہر چیز کچھ ہونے اور کچھ نہ ہونے سے. مثلا ہم کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، یہ ستون ہے اگر، تو یہ ستون کچھ ہونے اور کچھ نہ ہونے سے مل کر بنا ہوا ہے، یہ ستون ہے درخت نہیں ہے، یہ درخت نہ ہونا بھی ستون ہونے کی تعریف میں شامل ہے۔ ستون کیوں ہے؟ چونکہ درخت نہیں ہے۔ ستون کیوں ہے؟ چونکہ پتھر نہیں ہے۔ یہ ستون ہے انسان نہیں ہے، یہ ستون ہے حیوان نہیں ہے، یہ ستون ہے ستارہ نہیں ہے، سیارہ نہیں ہے، یہ ستون ہے ہوا نہیں ہے، یہ ستون ہے گیس نہیں ہے، یہ ستون ہے یہ فلاں چیز نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے۔ یعنی ہر چیز کا ایک اثباتی پہلو ہے اور ایک اس کا سلبی پہلو ہے۔ یہ سلبی حصہ بھی اس شے کا حصہ ہے، جز ہے، ان سلبیات سے بھی وہ شے تشخص حاصل کرتی ہے کہ کیا کیا نہیں ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں تو اس کا اثباتی پہلو تھوڑا سا ہے، اس کا سلبی پہلو بہت بڑا ہے۔ سلبی پہلو یعنی منفی پہلو، منفی سے مراد یعنی مفقودات، اس چیز کی شخصیت میں ملحوظ ماخوذ جو سلبیات ہیں، جو چیزیں اس میں حاصل نہیں ہیں، منفیات ہیں، جو اس میں مفقود ہیں اور معدوم ہیں، وہ بہت لمبی فہرست ہے۔ مثلا ایک آدمی، کوئی ایک شخص زید، اس کو ہم متعارف کراتے ہیں کہ یہ زید ہے، اور زید کے علاوہ فرض کریں 1000 آدمی یہاں موجود ہیں، تو یہ زید ایک اثباتی پہلو رکھتا ہے کہ یہ زید ہے، اور 1000 سلبی پہلو رکھتا ہے کہ یہ زید کے علاوہ جو ایک ایک افراد ہیں یہ وہ نہیں ہیں۔ وہ نہ ہونا بھی اس کی شخصیت کو تشکیل دیتا ہے، مفقودات ہیں۔ بس اس وجہ سے یہ قائن تو ہے زید، لیکن ایک قائن ناقص ہے، ایک ادھورا اور محدود قائن ہے، یعنی جس میں سلبیات زیادہ ہیں، مفقودات زیادہ ہیں، منفی پہلو اس کے زیادہ ہیں۔ منفی سے مراد اخلاقی منفی نہ، بلکہ منفی پہلو جو ہستی وجود سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ قائن ہیں لیکن قائن ناقص ہیں، اس کو نہیں کہتے یہ قائن جامع ہے، یہ قائن کامل ہے۔ قائن تو ہیں لیکن کامل نہیں ہیں۔ بعض چیزیں قائن ہیں اور اس قائن کے اندر سلبیات کم ہیں۔ مثلا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر، اس کی مثال ہم موجودہ سماجی اور معاشرتی ایک نمونے سے دیتے ہیں۔ مثلا آج کل جو بازار، مارکیٹ، انسانوں کی خرید و فروخت کی شکلیں ہیں، ان میں شاپنگ مال نام کی مارکیٹیں زیادہ ہیں۔ ایک بڑی دکان ہوتی ہے کئی ایکڑ کے اوپر، اور اس کے اندر سب کچھ ملتا ہے۔ پہلے ایسے نہیں تھا، پہلے ہر چیز علیحدہ علیحدہ، ہر چیز کا بازار علیحدہ تھا، ہر چیز کی دکان علیحدہ تھی۔ مثلا اگر آپ کو کپڑا خرید رہے ہیں تو کپڑے کی مارکیٹ میں جاتے، اگر آپ کو گوشت خرید رہے ہیں تو گوشت کی مارکیٹ میں جاتے۔ کپڑے کی مارکیٹ میں گوشت نہیں ملتا، گوشت کی مارکیٹ میں کپڑا نہیں ملتا۔ آپ نے جوتا خریدنا ہو تو جوتوں کی مارکیٹ میں جائیں گے، آپ نے غلہ خریدنا ہو غلہ منڈی میں جائیں گے، اگر سبزی خریدنی ہے تو سبزی منڈی میں جائیں گے، زیورات خریدنے ہیں تو آپ سونے کی مارکیٹ میں، گولڈ مارکیٹ میں جائیں گے۔ پہلے ایسے تھا کہ ہر چیز کا بازار علیحدہ تھا اور ہر چیز کی دکان علیحدہ تھی۔ اب سہولت کے لیے یہ کام کیا گیا ہے کہ ساری چیزوں اٹھا کر ایک مارکیٹ میں ہر چیز آ گئی ہے۔ ایک بڑی دکان، آپ کی جتنی مسجد ہے اس سے بھی کہیں بڑا شاپنگ مال بنتا ہے، کئی ایکڑ کے اوپر، اور اس کے اندر ہر چیز ایک ہی چھت کے نیچے سب کچھ موجود ہے. یہ جامع دکان ہے. وہ دکانیں ایک چیز کی تھیں, فقط ایک چیز کی, اور اس ایک چیز تھی دکان میں اور ہزاروں چیزیں نہیں تھیں اس دکان میں. مثلاً آپ جیولری کی دکان پہ جب جاتے تھے تو وہاں زیورات تو تھے لیکن کپڑا نہیں تھا, جوتا نہیں تھا, گوشت نہیں تھا, سبزی نہیں تھی, غلہ نہیں تھا, باقی ضرورت کی چیزیں آپ کی نہیں تھیں. ایک دکان پہ ایک چیز تھی اور ہزار چیزیں نہیں تھیں, یعنی ہر دکان دو چیزوں سے بھری ہوئی تھی. مثلاً آپ کپڑے کی دکان میں جائیں تو کپڑے سے بھری ہوئی دکان ہے, اور کپڑے کے علاوہ ہر چیز کے خلا سے بھی بھری ہوئی ہے, ہر چیز کے فقدان سے بھی بھری ہوئی ہے یہ دکان. کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. چائے تک باہر سے منگواتے ہیں کپڑا بیچنے والے, چائے کی بھی پتی بھی نہیں ہے ان کے پاس, ہر چیز باہر سے لے کر آتے ہیں. لیکن ابھی جو مارکیٹیں بن گئی ہیں, بازار بنے ہیں, ان کے اندر جامعیت ہے, یعنی سب کچھ, ساری دکانیں سمٹ کر جمع ہو کر ایک دکان کے اندر, بڑی دکان کے اندر آ گئی ہیں. یہ دکان ہے جامع دکان, اس کو کہیں گے کمپریہنسو ہے یہ شاپنگ مال, سب کچھ اس میں متنوع مختلف چیزیں آ گئی ہیں. اس کو آپ مثال قرار دیں, مثال قرار دینے سے مراد مثال کا تو پتہ ہے, تشبیہ دی ہوئی ہے, مثال اس چائے کی پڑیا کی طرح ہوتی ہے کہ اس کو کپ میں ڈبوئیں, رنگ و ذائقہ جب نکلے تو پھر اس کو نکال دیں. مثال کو ذہن آپ کا کپ ہے, چائے کا پیالہ ہے, اور اس کے اندر آپ یہ مثال ڈالیں, دو تین ڈبکیاں لگائیں, جب ذہن تیار ہو جائے مطلب کے سمجھنے کے لیے پھر اس پڑیا کو باہر نکال لیں, پھر اصل مطلب کی طرف آ جائیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں, خلق کی ہیں, یہ اس طرح سے خلق کی ہیں کہ اس کو ایک خوبی دی ہے اور ہزار خوبیاں نہیں دیں اس کو. بس یہ ایک خوبی رکھتا ہے, ہزار خوبیاں نہیں رکھتا. ہزار خوبیوں کے فقدان سے یہ چیز تشکیل پاتی ہے. اس کو کہتے ہیں یہ ناقص قائن ہے. قائن ہے, کون ہے, موجود ہے, مخلوق ہے, لیکن ناقص ہے, نامکمل ہے. انسان ہے, انسان کی کیوں برتری ہے تمام چیزوں کے اوپر, ملائکہ پر بھی, ہر چیز پر, چونکہ ملائکہ بھی قائن ہیں, ناقص ہیں, موجود ہیں, لیکن ایک خوبی ہے ان کے اندر, ساری خوبیاں نہیں ہیں. سب کچھ جو نظام ہستی میں ہے وہ سب ان کے اندر نہیں رکھا گیا اور نہ آ سکتا ہے, گنجائش ہی نہیں ہے ان کے اندر. انسان کے اندر یہ گنجائش ہے کہ یہ بیج ہے, ابھی کچھ بھی نہیں رکھتا, ایک بھی خوبی نہیں رکھتا, بلکہ ابھی انسان بھی نہیں ہے, ابھی بیج ہے. یہ اجسام یہ سب بیج ہیں, ابدان یہ بیج ہیں, اور ممکن ہے بیج ہی رہیں اور مر جائیں. جس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں, دانہ کہیں دب گیا, دانہ کہیں گودام میں پڑا ہوا ہے اور سال ہا سال سے دانہ ہی ہے, پودا نہیں بنا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دانہ پیس لیا جائے, پاؤڈر بنا دیا جائے, آٹا بنا کے کھا کے فضلے میں بدل دیا جائے. انسانی بیج بھی گندم کے بیج کی طرح ہے کہ گندم کے بیج کا بڑا حصہ غذا بن جاتا ہے, خوراک بن جاتا ہے, اور خوراک سے آگے پھر فضلہ بن جاتا ہے. انسانی بیج بھی اسی طرح ہے, اکثریت حصہ انسانی بیج کا خوراک بن جاتا ہے. کس کی؟ ہوس کی خوراک, شیطان کی خوراک, شہوات کی خوراک, گمراہی کی خوراک, فساد کی خوراک بن جاتا ہے. اور خوراک جو بنتا ہے آخر میں فضلہ بنتا ہے, آخر میں فضلات ہیں. یہ وہی فضلات ہیں جن کا ٹکانا جہنم ہے. جہنم انسانوں کی جگہ تو نہیں ہے, فضلات کی جگہ ہے. یہ جو خوراک بنی اور خوراک سے فضلہ بنی, لیکن یہ بیج یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کے اندر ساری خوبیاں آ سکتی ہیں. وہ جو علیحدہ علیحدہ موجودات میں ہیں وہ اس میں ساری آ سکتی ہیں, ساری سما سکتی ہیں. ہیں ساری قصبی, ہیں ساری تحصیلی ہیں کہ حاصل کرنا پڑیں گی، مفت میں نہیں ملتی، وہابی نہیں ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ خلقت میں ہی ساری خوبیاں انسان کے اندر رکھ دی گئی ہیں، بیج بنایا ہے لیکن ایسا شاہکار بیج ہے جو ساری خوبیاں اپنے اندر لے سکتا ہے، اور جب یہ سب کچھ کما لے، کسب کر لے، حاصل کر لے، تحصیل کر لے، تو پھر اس کی جامعیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنی وسعت ہے اس کے اندر۔ اس وجہ سے یہ انسان بن جاتا ہے کون جامع، یعنی کائنات جامع۔ یہ قرآنی انسان ہے، قرآنی انسان کہاں، خرافاتی انسان کہاں، سائنس کا انسان کہاں، تہذیبوں کا انسان کہاں۔ قرآنی انسان جو اپنے تکامل کے ذریعے سے پوری کائنات کی وسعت کے برابر بن سکتا ہے، جامعیت اپنے اندر سمو لیتا ہے اور اس جامعیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اس وجہ سے مسجود ہے ملائکہ کے لیے، برترین کے لیے، علیین کے لیے، اعلیٰ مخلوقات کے لیے، سب کے لیے مسجود ہے یہ۔ اس انسان کی حیات بہت گران سنگ اور گران قدر ہے، یہ اصل ہدیہ ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کو اور نظام ہستی میں، اور اس کی تدبیر چاہیے اس کی حفاظت کے لیے۔ دیگر جو موجودات ہیں وہ بھی حیات رکھتے ہیں، جیسے بھیڑ بکریاں ہیں، لیکن ذبح کر لو، کھا لو آپ ان کو، حیات ہے ان کی لیکن اتنی گران قدر نہیں ہے، ذبح ہو جائے انسان کے کام آ جائے۔ انسان نہ، انسان کسی پر قربان نہ ہو، چونکہ انسان خود مقصود ہے، مطلوب ہے، انسان خود مقصود ہے جہان کا، سب کچھ اس کے لیے ہے۔ اس کی حیات کی قدر ہے، اس حیات کو جو چیز خطرے میں ڈالے وہ رکاوٹ برطرف کی جائے، اور اس حیات کی تدبیر کا نام تقویٰ ہے۔ یہ حیات حفاظت مانگتی ہے، بغیر حفاظت کے یہ حیات برین، یہ حیات برتر، یہ حیات اعلیٰ، یہ حیات قدسی، یہ تدبیر الہی سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اگر اسے الہی تدبیر میسر نہ آئے، یا یہ الہی تدبیر کو ٹھکرا دے، تقویٰ کو ٹھکرا دے، یہ حیات انسانیت سے گر جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے، گھٹیا ہو جاتی ہے، اور بہت گھٹیا ہو جاتی ہے، پھر جانوروں سے بھی پستر ہو جاتی ہے۔ بل ہم ادل، کل انعام بل ہم ادل، یا بعض دیگر موجودات سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ پس تقویٰ ایک عام اخلاقی حالت نفسانی نہیں ہے، تقویٰ ایک فقط اخلاقی خوبی نہیں ہے، اخلاقیات کو ہم عموماً ایک غیر ضروری خوبی کے طور پر جانتے ہیں کہ وہ ضروری تو نہیں ہے، ہو لازمی نصاب ہم حاصل کرتے ہیں، جو غیر لازمی ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ تقویٰ لازمی نصاب ہے انسانیت کا، اس کے بغیر انسانیت ہی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، مہلکات انسان کو گھیر لیتے ہیں اور نابود کر دیتے ہیں حیات انسانی کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ شریفہ میں فرمایا کہ وَلَقُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، یہ تحفظ ہے حیات انسانی کا۔ اور عرض کیا تھا کہ صرف اس حد تک نہیں ہے قصاص کے، صرف جیسے قرآن کریم نے ذکر فرمایا تو ایک معیار دیا ہے قرآن نے، انحصار نہیں ہے کہ قتل مخصوص ہے فقط خنجر سے اور گولی سے، بلکہ معیار دیا ہے قتل میں قصاص ہے، قتل یعنی حیات انسانی کی نابودی، جو بھی یہ عامل بنے اس کا قصاص ہے، حیات انسانی کی نابودی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کتنا وسیع دائرہ ہے اس کا، کہ نطفہ انسانی سے لے کر انسانی معاشرے اور انسانی اجتماع تک اس کے اندر ہر قدم پر قتل انسانی قابل تصور ہے اور ہو رہا ہے، جو کسی بھی بہانے سے رحم مادر سے بچہ گرا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ڈاکٹروں کے مشوروں کی وجہ سے کر دیتے ہیں، فساد اخلاقی کی وجہ سے کر دیتے ہیں، کسی اور عامل کے تحت اپنی خواہشات کی وجہ سے کر دیتے ہیں، یہ قتل انسانی ہے، اس کا قصاص ہے، جو انہیں معیوب بنا دیتے ہیں یہ قتل انسانی کے برابر ہیں، جو پیدائش کے بعد اسباب حیات ان سے چھین لیتے ہیں، ان کو جو ضروریات حیات ہیں وہ نہیں ملنے دیتے، یہ سب قتل انسانی کا حصہ ہے، قتل انسانی میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو جنگ و جدال تک، اور جو جنگی اسباب بناتے ہیں، جنگی وسائل بناتے ہیں، جنگی ہتھیار بناتے ہیں، انسانیت کچھ ہتھیار جو بناتے ہیں، یہ سب قتل انسانیت ہے۔ ایسے مہلک جنگی ہتھیار بناتے ہیں کہ ایک دفعہ کے استعمال سے لاکھوں کروڑوں انسان نابود ہو جاتے ہیں، یہ سب قتل انسانیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور حیات انسانی اتنی ارزان نہیں ہے جتنی ان فیشیوں نے بنا دی ہے، گران قیمت ہے وہ، گران قدر ہے، اور اعتبار ہے اس کا دین کی نگاہ میں، ایک صورت میں فقط تحفظ ہے حیات انسانی کو الہی نظام کے اندر، کہ جب نظام حاکمیت اللہ کی ہو، قانون اللہ کا ہو، اور اس کے اندر حیات انسانی کی تدبیر ایک حکومتی اور سیاسی حکمت عملی کے طور پر نافذ ہو، تقوی ایک حکومتی پالیسی کے طور پر ہو، تقوی اگر انبیاء کی حکومت ہو، آئمہ کی حکومت ہو، تقوی ایک حکومتی پالیسی ہے، ایک سیاسی پالیسی ہے، حاکمیت کا حصہ ہے کہ تقوی نافذ ہو۔ اور کتنا خوبصورت اہتمام دین نے کیا ہے کہ امام وقت، امام، اب شیعوں نے امامت کو تحریف کیا ہے، مسخ کیا ہے، اور الہی امامت کو، حاکمیتی امامت کو، سیاسی امامت کو صوفیانہ امامت میں بدل دیا ہے۔ اس وقت سب سے دور امامت کے مفہوم سے یہ عام شیعہ تفکر ہے، بہت دور چلے گئے ہیں امامت سے، صوفیانہ اس تشریحات کو امامت سمجھ لیا ہے، یعنی مانوی شخصیات، مقدس ہستیاں، اور جن کو اختیار نہ دنیا کا ہے، نہ انسان کا ہے، نہ حکومت کا ہے، نہ بیت المال کا ہے، کسی چیز کا نہیں ہے، بے شک تخت و تاج پہ طاغوت بیٹھے ہوں، حکومتیں ان کی ہوں، فرامین ان کے چلیں، نظریات ان کے چلیں، احکام ان کے نافذ ہوں، فیصلے ان کے ہوں، مقدس ہستی وہاں پر دعا کرنے کے لیے ہوں اور تبرکات کے لیے ہوں، سلام کے لیے ہوں، یہ امامت کا تصور تشیع کے اندر تحریف ہو کر، مسخ ہو کر یہ رہ گیا ہے۔ امامت یعنی حاکم، امامت یعنی فرمان روا، امامت جس کا قول نافذ ہو، جس کے پاس اختیار ہو امت کا، انسانیت کا سارا، اگر اللہ کا نظام ہو، امامت کا نظام ہو، تقوی ایک حکومتی پالیسی کے طور پر نافذ ہوگا، تقوی کا اہتمام ہوگا. کیا اہتمام ہے؟ کہ امام وقت کا فریضہ ہے، مامور ہے کہ ہر ہفتے بروز جمعہ امت کو خطبہ دے، اور اس خطبے کا واجب ایسا ہے کہ تقوی بیان کرے، تقوی کی تثبیت کرے، تقوی کو مستحکم کرے، تقوی کی تبیین کرے، تقوی کو یقینی بنائے. خود امام وقت جمعہ قائم کرے، یا اس کا مامور، اس کا نمائندہ، اس کا مقرر کردہ، اس کا منصوب، اس کا منصوب جمعہ قائم کرے. اب امامت سے جب ہٹے، دور ہوئے، جب محور سے دین ہٹتا ہے، تو پھر کہیں ٹکتا نہیں ہے کہ کتنا دور جائے گا. مثلا گاڑی سے جب پہیا نکل جاتا ہے، دیکھتا ہے نا، چلتی گاڑی سے کبھی پہیا نکل جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بیئرنگ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، رنگ اس سے، ایکسل سے نکل جاتا ہے، گاڑی کہیں اور جا رہی ہے، پہیا کہیں اور جا رہا ہے، اور کتنا دور جا رہا ہے کوئی سٹاپ مقرر نہیں ہے کہ یہاں تک جائے گا. امامت سے جب نکلے تو پھر کہاں جائیں گے، کوئی حد نہیں ہے کہاں جائیں گے. بہت دور چلے گئے. ورنہ تقوی ایک فقط اخلاقی نفسانی خاصیت نہ ہوتی، ایک سیاسی میدان، سب سے بڑا میدان تقوی کا سیاسی میدان ہے، چونکہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا وسیع پہلو سیاسی ہے، اجتماعی ہے، سماجی ہے، جو اکثریتی حصہ ہے زندگی کا، اسی کے اندر تقوی بھی اتنا ہی وسعت کے ساتھ نافذ ہونا چاہیے. اور اگر الہی تقوی ہو، امامت کے نظام کا تقوی ہو، سیاسی تقوی ہو، تو قصاص تحفظ حیات انسانی کے لیے اتنی ہی وسعت رکھتا ہے. ملاوٹ کرنے والے بھی قاتل ہیں، جعلی کام کرنے والے قاتل ہیں، نطفے سکت کرنے والے بھی قاتل ہیں، اور ہر وہ آدمی جو کسی طرح سے بھی سبب بن رہا ہے قتل انسانیت کا، وہ سب کے سب مجرم ہیں. اور جب تک ان کے شر سے انسانیت، حیات انسانی محفوظ نہیں ہوتی، خطرے میں ہے، اور تقوی نہیں ہے. ابھی جو تقوی ہے، عجیب و غریب تقوی ہے یہ، کہ سیاست طاغوتی ہے، حکومت طاغوتی ہے، پالیسیاں طاغوتی ہیں، احکامات طاغوتی ہیں، قاضی طاغوتی ہیں، جج طاغوتی ہیں، گواہ طاغوتی ہیں. طاغوتی یعنی غیر الہی، اللہ کا بیچ میں کوئی حکم کہیں موجود نہیں ہے. تعلیم تربیت سب طاغوتی ہے، اس کے اندر مسجد ہے، مسجد میں تقوی ہے. یہ تو تقوی الہی نہیں تھا، تقوی الہی مسجد میں تبیین ہو، معاشرے میں نافذ ہو. مسجد تقوی کے تبیین کی جگہ ہے، تفسیر کی جگہ ہے، وضاحت کی جگہ ہے، لیکن نفاذ اس کا گھروں کے اندر، نفاذ اس کا بازاروں کے اندر، نفاذ اس کا مارکیٹ کے اندر، نفاذ اس کا لوگوں کی زندگی کے اندر ہونا ہے. اور چونکہ حیات انسانی اس کائنات میں اصل ثمرہ ہے، اصل پھل کائنات کا انسانی مرتبہ ہے، انسانی درجہ ہے، باقی ساری کائنات اس درجے کے لیے تخلیق ہوئی ہے، اس مرتبے کے لیے بنی ہے، اس لیے اس کا تحفظ سب سے بڑا واجب اور اہم فریضہ ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمین و مومنین کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.